السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من منكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خطبہ مدینہ کے بعد قرآن کریم کی 29ویں پارے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں. آئیے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھیں. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قادر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا. اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی اور موت یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کی دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے فیمتا بالموت تو موت کو لایا جائے ایک چتکبرے میڑھے کی شکل ایک دمبا کی شکل اور جنتیوں سے کہا جائے گا جنتیوں اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں یہ موت. پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا تم اسے پہچانتے ہو؟ جہنمی کہیں گے ہاں یہ موت. اے جنتیوں تم بھی سن لو, اے جہنمیوں تم بھی سن لو, یہ موت ہے. فیوز بخت تو ذبح کر دیا جائے. موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی, موت کو موت دے دی جائے گی. اس کے بعد یہ آواز لگائی جائے گی, اے جنتیوں سن لو, خلود لا موتا, اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو موت نہیں آنے والی. اے جہنمیوں سن لو, خلود لا موتا, جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے تو موت آنے والی نہیں. تو ثابت ہوا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا, موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ تمہیں آزمائے, تاکہ تمہارا امتحان لے. پتا ہی چلا یہ دنیا دارُ المدا ہے, یہ دنیا امتحان کا گھر ہے, یہ دنیا ایگزامینیشن روم ہے, یہ امتحان کا کمرہ ہے. جس طریقے سے اسٹوڈنٹ امتحان دینے جاتا ہے, دو گھنٹے کے لیے, تین گھنٹے کے لیے وہ امتحان دیتا ہے, اس کی ساری توجہ اس کے پیپر کی طرف ہوتی ہے, اس کی ساری توجہ اس کے ایگزام کی طرف ہوتی ہے. اس کو یہ فکر لائی کرے کہ مجھے اس ایگزام کو پاس کرنا ہے, مجھے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ, میرے بندو ہم نے دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے امتحان بنائی ہے, تم یہاں عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہو, تم یہاں موج مستی کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے لیے امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. جیسے امتحان دینے والا اگر ایگزامینیشن روم میں ایگزام دے رہا ہو, اس کے سامنے گانا بجاتے رہو, اس کے سامنے فلمیں دکھاتے رہو, اس کے سامنے تم کچھ بھی کرو, لیکن اگر اس کو پاس ہونا ہے, اگر اس کو کامیاب ہونا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 3 گھنٹے کا ٹائم ہے, مجھے پوری کاپی بھی بھرنا ہے, مجھے سارا پیپر بھی پاس کرنا ہے, مجھے پورا پیپر بھی حل کرنا ہے, اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گی. یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے, میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو کیا سمجھ بیٹھے ہو. ارے یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے لیے امتحان کا گھر ہے, تم امتحان دینے کے لیے آئے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنا کر بیٹھے ہو. اچھا امتحان دینا کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے تم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے, اور امتحان یہ ہے کہ تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. غور کیجیے گا, احسن عملہ کہا گیا. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم زیادہ عمل کریں. اللہ نے زیادہ عمل کا لفظ استعمال نہیں کیا, فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میرے بندو ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرآن کسی نہیں دیکھی جاتی, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کتنا زیادہ عمل کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ تمہارا عمل اچھا ہے کہ نہیں, تمہارا عمل ہماری کسوٹی کے مطابق ہے کہ نہیں. تم زیادہ سے زیادہ عمل کرو, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کی کسوٹی کے اوپر تمہارا عمل کھڑا اترے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں پاس وہ ہوگا, کامیاب وہ ہوگا جس کا عمل اچھا ہو. اب یہ اچھا عمل کیسے بنے گا؟ دو چیزوں سے بنے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اچھا ہو جائے, دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. نمبر ایک, جو بھی عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, نیکی کرو, زکات دو, صدقہ کرو, حج بھی کرو, جو بھی نیکی کرو, جو بھی عمل کرو صرف اللہ کے لیے کرو. اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے, یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل کرو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, آپ کی محرم کے اوپر لگی ہوئی ہو, آپ نے اس کو پاس کر دیا ہو. جیسے کارخانے میں پروڈکٹ بنتا ہے, कारखाने का मैनेजर चेक करता है, अगर वो प्रोडक्ट कारखाने के मालिक के बताए हुए फार्मूले के मुताबिक है, कंपनी उसको पास कर देती है, प्रोडक्ट बनाते रहो। अल्लाह ने दीन का भी एक मियार बनाया है, दीन की भी एक कटौती बनाई है, दीन का भी एक मैनेजर बनाया है, वो मैनेजर कौन है? आज शबे बरात है, क्या है? शबे बरात। हम पर एक इतराज है, जानते क्या? ये वहाबी चलो फातिहा से मना करते हैं, बात समझ में आती है, फातिहा नहीं मानते, चलो ये कब्रों पर नहीं जाते, नींद के यहाँ हराम है, मना है, ये नहीं जाते, चलो बात समझ में आती है। अरे शबे बरात की रात तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, रात होती है मस्जिदों में लाइटिंग कर दी जाती है, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लोग आते हैं मस्जिदों में बैठकर तिलावत करते हैं, कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, अपने माँ बाप के हक में, अपने रिश्तेदारों के हक में मगफरत की दुआ करते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? माएँ बेटे घर, माएँ बहने घरों में मसल्ला बिछाकर सौ सौ रकात नमाजें पढ़ रही है, कौन सी गलत बात है? ये वहाबी तो नमाज पढ़ने से भी मना कर रहे हैं, ये वहाबी तो कुरान की तिलावत से भी मना कर रहे हैं, ये वहाबी तो तहज्जुद पढ़ने से भी मना कर रहे हैं, ये अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करने से भी मना कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह गवाह हमें ना नमाज से कोई अदावत है, न माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करने से कोई अदावत है, न कुरान की तिलावत से हमें कोई अदावत है। हमें अदावत है तो हर उस अमल से जिस अमल के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर न हो। हम कहते हैं इतनी ही बरकत वाली रात थी, तो जैसे मेरे नबी रमजान का आखिरी अशर आता था, हजरत आयशा कहती है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अशहर, जब रमजान का आखिरी अशर आता था, अल्लाह के प्यारे हबीब अहया लैलहु व अयकद अहलहु व शद्द मिज़ाजहु, अल्लाह के नबी पूरी पूरी रात जागा करते थे, अल्लाह के नबी कमर कस लेते थे, रात रात पर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और खुद भी पढ़ते थे, अपने घरवालों को भी जगाया करते थे। अगर आज की ये बरकत वाली रात होती, अगर आज की रात की इतनी इम्पोर्टेंट होती, इतनी हजियत होती, तो मेरे नबी एक तो इतनी हजियत जरूर मिल गई होती, एक दलील तो जरूर मिल गई होती, एक सही हदीस को जरूर मिल गई होती कि मेरे नबी ने खुद भी यह अमल किया होता और सहाबा से भी करवाया होता, अपनी बीवियों से भी करवाया होता। दलील मिली, कैसी दलील मिली? आइए एक हदीस पढ़ता हूँ। हमारे बगल में शबे बरात की फजीलत में जलसे हो रहे हैं ना, हर जलसे में ये हदीस जरूर पढ़ी जाएगी। आइए मैं पूरी हदीस पढ़ता हूँ। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए, हद्दतना अहमद इब्न मनी قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حجاج بن ارطاق ان يحيى بن ابي كثير عن عروه عن عائشه فقال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فخرجت فاذا هو بالبقيع فقال اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعض النساء فقال ان الله عز وجل ينزل ليله مثل من شعبان فيغفر لاكثر من ادب شعر غنم قلب رواه الترمذي في كتاب الصحيح میں نے پوری سند کے ساتھ حدیث امام ترمذی روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے اما عائشہ کیسی ہے ایک رات میں نے اپنے حبیب کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں نکل گئی میں اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو اللہ کے نبی مجھے کہاں ملے بقیع کے قبرستان کہاں ملے بقیع کے قبرستان میں جیسے ہی اللہ کے رسول کی نظر میرے اوپر پڑی آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے یعنی عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ باری تو تمہاری تھی دل تو تمہارا تھا اور میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا. حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں ہے اللہ کے رسول, میں نے سمجھا کہ آپ کسی کام سے, کسی ضرورت سے, کسی غرض سے اپنی کسی بیوی سے ملنے کے لیے گئے ہو. آپ نے فرمایا عائشہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اترتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مفرت. یہ حدیث شب برات کی فضیلت میں ٹاپ 10 حدیثوں میں سے ہے. اس کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں. اس حدیث کو میں نے سند کے ساتھ پڑھا, آئیے ایک بار پھر سند پڑھتا ہوں. امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حجاج بن ارقاط عن یحیی بن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ. یہ سند ہے. اس سند میں ایک راوی ہے حجاج بن ابی ارقاط. یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یحیی بن ابی کثیر. اور یحیی بن ابی کثیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عروہ سے. اب امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد خود کہتے ہیں سمعت محمد, میں نے اپنے استاد محترم امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہیں حدیث. امام بخاری کہتے ہیں حدیث صحیح. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے حدیث ضعیف ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ وہابی کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بخاری کہہ رہا ہے, امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور کعبے کی رب کی قسم علم حدیث میں جو مقام امام بخاری کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل ہے. امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کمنٹ کر دیتے ہیں فی ہے نظر, اس راوی کی حدیث کو تھوڑا سوچ وچار کر لیا کرو, یہ نہیں کہتے کہ ریجیکٹ کرو. امام بخاری اگر کسی راوی کے بارے میں صرف اتنا بول دے فی ہے نظر, اس راوی کی حدیث کو سوچ سمجھ کر لیا کرو, تو علماء کا اتفاق ہے, محدثین کا اتفاق ہے, فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث ریجیکٹیبل ہے, وہ حدیث مردود ہے, وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس کے راوی کے بارے میں امام بخاری کا اتنا زبردست کمنٹ ہے. امام بخاری بول رہے ہیں یہ حدیث صحیح. اچھا یہ تو سند ہے. اچھا امام بخاری حدیث کو صحیح بتاتے ہیں, وجہ کیا بتاتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں, اور یہ جملہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے, امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں ایک راوی ہے حجاج بن ابی ارطاق, اس نے یہ حدیث روایت کی ہے یحیی بن ابی کثیر سے جبکہ دونوں کے بیچ میں سنا قبل. اب میں یعنی کہ عبدالغفار صدفی اگر میں کوئی حدیث بیان کروں اور میں کہوں کہ میں نے یہ حدیث مولانا حیات اللہ بنارسی سے سنی ہے یا مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی سے سنی ہے تو لوگ ہنسیں گے, بولیں گے دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کب پیدا ہوئے؟ 1900 کب انتقال ہوا؟ 1949 میں. یہ 1986 میں پیدا ہوا, یہ بول رہا ہے میں نے حدیث سنا ہے. تو ایسی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ایسی حدیث منقطع مانی جاتی ہے جس میں دو راویوں کے بیچ میں ڈسکنیکشن ہو, ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے لیکن دونوں کے بیچ میں سنا ثابت نہیں. تو امام بخاری بول رہے ہیں کہ اس حدیث کا راوی حجاج بن ابی ارطاق, یہ حدیث جس سے روایت کر رہا ہے یحیی ابن ابی کثیر, دونوں کا سما ثابت نہیں ہے. اور یحیی ابن ابی کثیر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عروہ سے اور ان کا بھی سما ثابت نہیں ہے. یعنی حدیث میں دو جگہ ڈسکنیکشن ہے, حدیث میں دو جگہ انقطاع ہے, حدیث منقطع ہے. ایک بے بنیاد حدیث کی بنیاد پر ہم شب برات منائیں؟ اہل حدیث کا مسلک اتنا کمزور نہیں ہے, دین کو ہم اتنا کمزور نہیں سمجھتے کہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں. صحیح حدیث لے آؤ, انشاءاللہ سب سے پہلے اہل حدیث کی مسجدیں کھلیں گی, سب سے پہلے تلاوت اہل حدیث کرے گا, سب سے پہلے اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت اہل حدیث کرے گا. اچھا ایک بڑی عجیب بات حدیث میں دیکھیے, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو بستر پہ نہیں پایا تو میں گئی. کہاں گئی؟ بقی کے قبرستان. قبرستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر واقعی میں یہ مغفرت کی رات ہے تو مجھے بتاؤ, جب یہ قبر کیا مغفرت کی رات نہیں ہے؟ شب قدر کے بارے میں تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شب قدر کے بارے میں تو میرے رب نے پوری قرآن کی صورت نازل کر دی. میرے رب نے کہا یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے, 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت. لیکن ایک روایت دکھا دو, ایک حدیث دکھا دو, ایک سند دکھا دو, ایک دلیل دکھا دو کہ شب قدر کی رات میں میرے نبی قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرتے تھے. سن لو, اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, مسجد میں بھی کر سکتے ہیں اور قبرستان جا کر بھی کر سکتے ہیں. قبرستان جانا ضروری ہے, ٹھیک ہے, جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے صدر محترم نے پوری قبر کے تعلق سے پوری حدیثیں پڑھی, لیکن یہ عقیدہ کہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا تبھی ہوگی جب ہم قبرستان پر جائیں گے, یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے. معاف کیجیے گا, یہ ان کا عقیدہ ہے جن کا مذہب قبرستان میں شروع ہوتا ہے اور قبرستان میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. اس نام اس رات کا نام شب برات کیوں پڑا جانتے ہیں؟ برات, یہ برات بنا ہے تبرا سے, یہ برات بنا ہے تبرا سے, اور تبرا یہ روافض کی اصطلاح ہے, یہ ابو بکر و عمر کے دشمنوں کی اصطلاح ہے, یہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی اصطلاح ہے جو نماز میں جب تک حضرت شیخین کے اوپر, سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر, حضرت عمر فاروق کے اوپر جب تک برات کا اظہار نہ کر لے, جب تک ان سے اپنے آپ کو بری نہ کر لے, ان کی نماز تو بری نہیں ہوگی. اور جو اپنی آنکھوں میں یہ سپنا سجوئے ہے کہ جب ہماری حکومت ہوگی مکہ اور مدینہ پر تو ہم ابو بکر کی قبر سے اور عمر کی قبر سے ان کی لاشوں کو نکال کے سولی پہ لٹکائیں گے, جن کا یہ سپنا ہے ان کے لیے یہ شب برات, یہ تبرے کی رات ہے, یہ برات کی رات ہے, یہ صحابہ سے تبرہ اور صحابہ سے اپنے آپ کو بری کرنے کی رات ہے. اور جانتے ہو, جا کے دیکھ لو روافض کے یہاں آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے. ان کے یہاں باقاعدہ رکے لکھے جاتے ہیں, باقاعدہ چٹھیاں لکھی جاتی ہیں, دریاؤں میں ڈالی جاتی ہیں کہ اے امام غائب, اے امام منتظر, اب چلے بھی آؤ کہ زمانہ بڑا خراب ہے, اب چلے بھی آؤ کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اب چلے بھی آؤ کہ اب ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی لاشوں کو نکالا جائے, اب چلے بھی آؤ کہ اب دنیا سے اہل سنہ والجماعت کا کام ختم ہو جائے. یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ان کا مسلک ہے. اور ہندوستان میں کیونکہ ہمارا رہن سہن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ, اب ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ صاحب جو لوگ مر گئے ہیں ان کی آتما کی شانتی کے لیے ان کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا, اور جو بھی کھلایا پلایا جائے گا وہ آتماؤں کو تو ملنے سے رہا, وہ ملے گا پنڈتوں کو, وہ ملے گا مجاوروں کو, وہ ملے گا ان کے پروہتوں کو. تو وہ سسٹم ہمارے یہاں لایا گیا کہ صاحب چلو ایک رات تیار کی جائے اور اس رات کی فضیلتیں گڑی جائیں تاکہ کچھ حلوے مانڈے کا انتظام ہو جائے, تاکہ کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے, تاکہ کچھ حلوے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. ارے عقل کے اندھو, جنگ احد شوال میں ہوئی, یہ 15 شعبان ہے, شعبان اور شوال کے بیچ میں 2 مہینے کا گیپ ہے. عید پر تم بھی حلوہ کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آج کے یہ دراصل نکالی ہے, یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے, اور یہ اس قوم کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں. اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عمل اچھا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک 2 شرائط نہ پائی جائیں. پہلی شرط, عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے, عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے. اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی, اگر دکھاوا آ گیا, اگر کسی اور کو خوش کرنے کی نیت آ گئی, بربادی نہ. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد میں یہ حدیث لائے ہیں, حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ ایک تابعی ہے, ان کا نام ہے شفیع الاصبحی. وہ کہتے ہیں شفیع الاصبحی, کیا کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں مدینہ گیا, مدینہ گیا تو دیکھا ایک آدمی کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے ابو ہریرہ ہے. کس کو گھیرے ہیں لوگ؟ ابو ہریرہ کو گھیرے ہیں. یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ نبی کی حدیث کا متوالا ہے, یہ اس امت کے اولین حدیثوں میں سے ہے, یہ حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں میں سے ہے, یہ حدیث کو پھیلانے والوں میں سے ہے. اور محبت دیکھو صحابہ کی, تابعین کی حدیث سے کہ ابو ہریرہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا, ارے بھائی کیوں ان کو گھیرے ہوئے ہو؟ یہ کون ہستی ہے؟ کوئی بادشاہ ہے کیا؟ کوئی بڑے آدمی ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا, نہیں یہ ابو ہریرہ ہیں, یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں. یہ کہتے ہیں میں قریب گیا, میں قریب گیا, میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا, اے ابو ہریرہ میں تمہیں اللہ کی قسم دلا کر یہ کہتا ہوں, مجھے تم اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا ہو. حدیث کا سننا ایک الگ بات اور حدیث کا سمجھنا ایک الگ بات. تو یہ تابعی ہے, اتنے سمجھدار ہیں, کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہو اور سمجھا ہو. اللہ کے رسول کی حدیث اب سنا رہے حضرت ابو ہریرہ, کہتے ہیں ہاں میں تمہیں اپنے پیارے رسول سے ایک حدیث سناؤں گا, اور یہ حدیث میں نے اپنے اسی گھر میں سنی تھی اپنے نبی سے. اور جب میرے نبی نے یہ حدیث مجھے بتائی تھی کوئی تیسرا نہیں تھا, میں تھا اور میرے نبی سے کوئی تیسرا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے والے اچانک سے ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. اتنی خطرناک حدیث, اتنی خطرناک حدیث ہے کہ حدیث بیان کرنے والے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش میں آتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں دوبارہ پھر حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے, کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سناؤں گا جس کو میں نے اپنے پیارے رسول سے سنا تھا. دوبارہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ہوش میں آتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ میں حدیث سناؤں, پھر دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پانی ڈالا جاتا ہے چہرے پر, حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو پوسا جاتا ہے, اٹھتے ہیں, ٹیک لگا کر کسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ حدیث بیان فرما کر کے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا تو سب سے پہلے تین لوگوں کو اتارا جائے, سب سے پہلا فیصلہ تین لوگوں کا کیا جائے گا. نمبر ایک, رجل جمع القرآن, سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ تھا, جو قرآن کا قاری تھا, جو قرآن کا عالم تھا, جس نے قرآن کو پڑھا تھا, پڑھایا تھا, پہلے اس کو بلایا جائے گا. وہ رجل اقتتل فی سبیل اللہ, اور پھر اس کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا. پھر اس کو بلایا جائے گا جس کے پاس بہت پیسہ تھا. سب سے پہلے قاری صاحب کو بلایا جائے گا, قرآن کے عالم صاحب کو, حافظ صاحب, ادھر آئیے. کیا میں نے تم کو وہ قرآن نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ تو قاری صاحب بولیں گے بلا, جی ہاں ضرور. فماذا عملت فیما علمت, تو جو قرآن ہم نے آپ کو سکھایا تھا اس قرآن پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ اب قاری صاحب جواب دیں گے, قرآن کے عالم صاحب جواب دیں گے, قرآن کے حافظ صاحب جواب دیں گے, اے اللہ میں تیرے قرآن کو دن میں بھی پڑھتا تھا, رات میں بھی پڑھتا تھا, خود بھی پڑھتا تھا, دوسروں کو بھی پڑھاتا تھا. اللہ کہے گا کذب تھا, تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے بولیں گے کذب تھا, تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کہے گا تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تھا, تو نے قرآن کو اس لیے سیکھا تھا تاکہ دنیا مجھے قاری کہے, تاکہ مجھے دنیا قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا کہے, تاکہ تیرے علم کی تعریف ہو, تاکہ تیرے قرآن پڑھنے کی تعریف ہو, تاکہ تیرا چرچا ہو, تاکہ تیری شہرت ہو, تاکہ تیرا نام ہو, تجھے جو چاہیے سب مل گیا. اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے, اللہ کہے گا الم وسط علیہ کا مالک, میرے بندے میں نے تجھے کتنا پیسہ دیا تھا, کتنی دولت دی تھی, میں نے تجھے اتنا مالدار بنا دیا تھا, اتنا امیر بنا دیا تھا کہ تو کسی کا ضرورت مند نہیں تھا, تو کسی کا حاجت مند نہیں تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. بندہ کہے گا ہاں اے اللہ یہ تو سچ ہے. اللہ پوچھے گا تو تجھے میرے مال کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں دن رات لوٹاتا رہا. اے اللہ جہاں بھی صدقہ خیرات زکات دینے کی ضرورت پڑی میں دیتا رہا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, پر اس سے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے.
کیوں؟
کیونکہ تو پیسہ اس لیے دیتا تھا, تو چندے اس لیے دیتا تھا, تو چیریٹی کے کام اس لیے کرتا تھا, تو غریبوں کی مدد اس لیے کرتا تھا, تو مدرسوں میں زکات اس لیے دیتا تھا, تو مسجدوں میں صدقات اس لیے دیتا تھا تاکہ دنیا تجھے جواب کہے, تاکہ دنیا تجھے صحیح کہے, تاکہ تیری سخاوت کے چرچے ہو, تاکہ دنیا کہے کہ تو بہت لینے والا ہے, تو بہت بڑا داتا ہے. اس کے بعد تیسرا آدمی آئے, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اللہ پوچھے گا کس راستے میں تجھے شہید کیا گیا, کس راستے میں تجھے قتل کیا گیا. کہے گا اے اللہ مجھے پتا چلا کہ تیری راہ میں جہاد ہو رہا ہے, اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد میں نکل گیا, مجھے قتل کر دیا گیا, یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اس لیے لڑ رہا تھا, تیری تلوار اس لیے چمک رہی تھی, تو میدان جہاد میں اس لیے جا رہا تھا تاکہ دنیا تیری بہادری سے گنگائے, تاکہ تیری شجاعت کے چرچے ہو, تاکہ تیری بہادری کے گیت گائے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا, میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ یہی وہ تین لوگ ہیں, یہ قرآن کا عالم ہے, یہ مالدار تھا اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا, یہی وہ تین لوگ ہیں. اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ الذین یسعر بهم النار یوم القیامۃ. اے ابو ہریرہ یہی وہ تین لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے. سب سے پہلے جہنم کی آگ کے لیے یہ ہے وہ حدیث جسے سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ تین بار دے ہوئے. میرے بھائیو عمل کے لیے نیت صاف کر لو. اور جانتے ہو یہی حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑی گئی, یہی امیر معاویہ جن کا نام آج کچھ بدتمیز اور دریدہ ذہن بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں. ذرا سنو ترمذی کی اسی روایت کے الفاظ ہے کہ یہ حدیث جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑی گئی تو ان کے باڈی گارڈ حضرت ابو العلا بن ابو الحکم کہتے ہیں فبكى بكاءً شديدًا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے, ان کی آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑی لگ گئی, وہ رونے لگے, اتنا روئے حتیٰ ظننا انہ ہالک. ہمیں یہ ڈر ہوا کہیں معاویہ کی موت نہ ہو جائے, کہیں معاویہ نہ مر جائے. ارے جس معاویہ کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر تھا آج اس کو گالیاں دینے والے کہاں جائیں. ان کا باڈی گارڈ بول رہا ہے کہ امیر معاویہ رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ان کی موت نہ آ جائے. جب ان کو ہوش آیا انہوں نے اپنے سر کو پانی سے پوچھا اور کہا ارے یہ تو نیک لوگ, یہ تو قرآن کا حافظ تھا, یہ تو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچے کرنا کرنے والا تھا, یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا, باقی لوگوں کا کیا ہوگا. فَقَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ. ارے جب ان کا حال یہ ہے تو باقی لوگوں کا حال کیا ہوگا. میرے بھائیو اپنے عمل کو اچھا بنا لو, اپنے عمل کو خالص کر لو, اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو. جانتے ہیں یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن کا مطلب بتاتا ہوں. دودھ جانتے ہیں؟ دودھ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ جانور کے تھن. اب اللہ تعالیٰ دودھ کے بارے میں بتا رہا ہے من بين البطن والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے, بالکل پیور دودھ ہوتا ہے, بالکل شاندار گاڑا دودھ ہوتا ہے. یہ وہ والا دودھ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں سرداروں لے کر آتے ہیں, ہاں پاؤ بھر دودھ یا تین پاؤ پانی. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز میں ملاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ جو دودھ دے رہا ہے وہ بھی پیور ہے. اور وہ دودھ کہاں سے نکل رہا ہے؟ من بین فرث و دم, گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل رہا ہے. ایک طرف گوبر ہے, ایک طرف خون ہے, اور بیچ سے اللہ نے دودھ نکالا ہے. اور مجھے بتاؤ جب جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو کبھی گوبر کی بدبو پاتے ہو گیا؟ کبھی خون کا رنگ ملتا ہے کیا؟ اللہ کی قدرت دیکھو کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے جو دودھ کی دھارا نکلتی ہے وہ دودھ بالکل پیور ہوتا ہے. اس دودھ کی طرح اپنے عمل کو پیور کر لو, اپنے عمل کو نیک کر لو, اپنے عمل کو خالص کر لو. اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں دکھاوا نہ ہو. یاد رکھو ذرا سا بھی کھاوا آ گیا, اگر ذرا بھی ریاکاری آ گئی تو وہ عمل منہ پر مار دیا.
اچھا اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, بڑے غور سے سنیے گا, بہت اہم مسئلہ ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, اب نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے, نماز کا ثواب پانا ہے, لیکن ساتھ میں یہ نیت بھی ہے کہ محلے والے بے نمازی نہ کہیں, کہیں کوئی انگلی نہ اٹھائے, کہیں کوئی برا بھلا نہ کہے. اگر یہ نیت بھی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے, اور یہ نیت بھی ہے کہ محلے والے بے نمازی نہ کہیں, لوگ مجھ سے خوش رہیں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ کہیں دیکھو کتنا نمازی ہے, لوگ کہیں کہ کتنا نیک ہے, تو چلے گا کیا؟ آئیے اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھ لیتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ذکر یا رسول اللہ, ایک آدمی جہاد کے میدان میں گیا, اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے گیا, اس کا مقصد کیا ہے؟ ثواب پانا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی بہادری کا نام لیں, لوگ اس کی شہرت کریں, لوگ اس کے چرچے کریں. ایسا کہ رسول مال رہو تو کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سوال وہی ہے نا جو میں نے کیا تھا. میں نے نماز کے بارے میں اگزامپل دیا تھا, نبی کے بارے, نبی سے جہاد کے بارے میں سوال کہ اے اللہ کے رسول, ایک آدمی راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے, مقصد ثواب بھی ہے اور مقصد تھوڑی سی ریاکاری بھی ہے, تھوڑی سی شہرت بھی ہے, تو کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شیء, کچھ نہیں ملے گا, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ملے گا. صحابی کہتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ ایک بار پھر آپ غور کر لیجیے, اس آدمی کا مقصد صرف ریاکاری نہیں ہے, وہ ثواب بھی پانا چاہتا ہے. اللہ کے رسول سے تین بار سوال کیا جاتا ہے, آپ تینوں بار وہی جواب دیتے ہیں, لا شیء, کچھ نہیں ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ آگے اللہ کے نبی مطلب بتاتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل عملا الا ما اخلص له وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ کو صرف 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 وہ عمل پسند ہے جو صرف 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 اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے, اس میں کسی اور کو خوش کرنا, کسی اور کو جو ہے دکھانا مقصود نہ ہو, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہی اللہ کا. ارے یہ نیت, کہتے ہیں نا نیت بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے. اچھا بخاری کی پہلی حدیث سب کو یاد ہے؟ چلو آج بخاری کی پہلی حدیث یاد کر لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے کون سی حدیث لائے ہیں؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق, کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, انما الاعمال بالنیات, سارے عمل کا دار و مدار, نماز کا دار و مدار, روزے کا دار و مدار, زکات کا دار و مدار, حج کا دار و مدار, تمام نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کیا ہے؟ جیسی نیت ویسی برکت, جیسی نیت ویسا ثواب. سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. وہ انما للعلم نوا, ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. اگر ایک آدمی جہاد, اگر ایک آدمی ہجرت کرتا ہے, اگر ایک آدمی بنارس چھوڑ کے دلی جاتا ہے, اگر ایک آدمی ہندوستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں جاتا ہے, ہجرت کرتا ہے, اپنا وطن چھوڑتا ہے, لیکن مقصد دین کے لیے ہجرت کرنا نہیں ہے, مقصد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا نہیں ہے, بلکہ دنیا کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے دیش چھوڑتا ہے, وطن چھوڑتا ہے, یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے بنارس سے دلی بھاگ جاتا ہے, بنارس سے ممبئی بھاگ جاتا ہے. پمن کانت ہجرت ہو الا دنیا یوسی ہوا ابھی مراحت یج کے ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا وطن چھوڑتا ہے دنیا پانے کے لیے اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے, ہجرت ہو الا ما ہاجر الیہ, تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اس کی جو نیت تھی, اس کو لڑکی سے شادی کرنا تھا, شادی ہوگی, اس کو دنیا کمانا تھا, دنیا کما لی, اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ہجرت کا ثواب تو ان کو ملے گا, ان صحابہ کو ملے گا جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا اللہ کے دین کے لیے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے. ہجرت کا ثواب ان اللہ والوں کو ملے گا جو اپنے ملک کو مجبوری کے حالت میں, جہاں نماز پر پابندی ہو, جہاں روزے پر پابندی ہو, جہاں دین پر عمل کرنے پر پابندی ہو, اس حالت میں, اس سچویشن میں اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں جائے تو اس کو ہجرت کا ثواب. اچھا ایک سوال,
امام بخاری صحیح بخاری میں سب سے پہلے یہ حدیث کیوں لائے؟ اس حدیث کو امام بخاری سب سے پہلے پہلی حدیث کے طور پر کیوں لائے ہیں؟ امام بخاری یہ سبق دینا چاہتے ہیں, اے حدیث پڑھنے والے, اے حدیث پڑھانے والے, تیرا مقصد کیا ہے, تیری نیت کیا ہے؟ اگر تیری نیت یہ ہے کہ دنیا تجھے علامہ کہے, دنیا تجھے محدث کہے, تیری پگڑی اونچی ہو جائے, تیری ٹوپی اونچی ہو جائے, تیرے نام کے آگے ایک لائن لکھی جائے, تیرے نام کے پیچھے ایک لائن لکھی جائے, تو سمجھ جا تیری نیت گڑبڑ ہے. انما المؤمنون, حدیث پڑھنے والے, حدیث پڑھانے والے, حدیث پڑھنے بیٹھا ہے, بخاری پڑھنے بیٹھا ہے, پہلا سبق امام بخاری دے رہے ہیں. اپنی نیت پہلے صحیح کر لے, اپنی نیت پہلے دور کر لے. حدیث پڑھنے کا مقصد اللہ کی محبت ہونی چاہیے, حدیث پڑھنے کا مقصد رسول کی محبت ہونی چاہیے. تو نیت صحیح ہے. اچھا ایک بات بولوں, نیت اگر اچھی ہو تو کبھی کبھی عمل کیے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے. عمل ابھی کیا نہیں ہے, نیت ہے, اگر نیت سچی ہے تو ثواب مل جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل بخاری کی یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصبے کے موقع پر, ایک لڑائی کے موقع پر, ایک جنگ کے موقع پر فرمایا, ان بالمدینہ اقواما, مدینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ کے اندر کچھ لوگ ہیں, ما سلکنا وادیا ولا شیبا الا وهم معنا, ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے, ہم جا رہے ہیں قصبے میں, ہم جا رہے ہیں جہاد میں, وہ لوگ مدینہ میں ہیں, لیکن ہمارے ایک ایک قدم کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے, ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو مدینے میں ہیں اور آپ جہاد میں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں حبتہم العذر, ارے وہ بیچارے مجبور ہیں, ان کے پاس سواری نہیں تھی, ان کے پاس طاقت نہیں تھی, وہ جہاد میں چلے جاتے. اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَإِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ, اے میرے نبی یہ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جھگڑے میں جانا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجیے. وَقُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, اور اے میرے نبی آپ جواب میں کہتے ہیں اے میرے صحابہ میں مجبور ہوں, اونٹ ختم ہو چکے ہیں, گھوڑے ختم ہو چکے ہیں, سواری ختم ہو چکی ہے, اب میرے پاس ایکسٹرا سواری نہیں ہے, آپ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے. وہ بیچارے جب آپ کا یہ جواب سنتے ہیں تبلو پیچھے مڑ جاتے ہیں, وہ آئرہم تفیض من الدمع, ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں, حزنا اللہ یجب ما ينفقون, وہ کیوں روتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے, انہیں افسوس ہو رہا ہے, کاش اللہ نے مجھے دولت دی ہوتی, کاش میرے پاس بھی سواری ہوتی, میں بھی اپنے نبی کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ میں بھی جہاد پر جاتا, اپنے نبی کے ساتھ میں بھی نظرے میں جاتا. وہ بیچارے جانا چاہتے ہیں, ان کی نیت ہے, ان کے دل میں ہے, لیکن وہ مجبور ہیں. میرے نبی کہتے ہیں وہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا. اور ایک حدیث سنیے, مسلم شریف کتاب الامارہ حدیث کے راوی حضرت سالم بن حنیف ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ الشہادت بالصدق, جو اللہ سے شہادت کی موت مانگے, جو اللہ سے شہادت کی موت مانگے دل سے, دل سے یہ دعا کرے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے, ایسے آدمی کو اللہ تبارک وتعالیٰ شہیدوں کا مقام عطا فرمائے گا, ایسے آدمی کو اللہ تبارک وتعالیٰ شہداء کا مقام عطا فرمائے گا. وَإِنَّ مَا تَعَالَى فِرَاشِهِ, اس کی موت بستر پر ہو, اس کی موت اپنے گھر پر ہو, تب بھی اس کو شہید کا ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگی. نیت اچھی, ارادہ اچھا, تو عمل کے بغیر ثواب مل گیا. ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں من اتا الى فراش, ایک آدمی رات کو بستر پہ آیا, ایک آدمی رات کو بستر پہ آیا, اب سونے کے پہلے وہ ارادہ کر رہا ہے اے اللہ میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں, سونے جا رہا ہے بستر پہ لیکن ارادہ یہ ہے کہ رات کو 2 بجے اٹھوں گا جب میرا اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له, حل من سائل فاجب له, ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. ارے مومن کے لیے تو ہر رات شب برات ہے, مومن کے لیے تو ہر رات مغفرت کی رات ہے. جس کو مغفرت مانگنی ہو اپنے رب سے وہ ہر رات اٹھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر رات آسمان پر آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر رات رات کے آخری پہر میں آواز دیتا ہے, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, میرے بندوں مجھ سے مغفرت کی دعا کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا. تو ایک بندہ بستر پہ گیا, اب نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں رات میں اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا. لیکن بیچارے کو نیند آ گئی, دل میں پکا ارادہ کر کے سویا تھا رات میں اٹھوں گا تو تہجد کی نماز پڑھوں گا, لیکن نیند آ گئی سو گیا. نیند کب کھلی؟ صبح فجر کے ٹائم کھلی. اب نیند کھل گئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ ما نوا, اس نے نیت کی تھی تہجد پڑھنے کی, اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا تجھے تہجد کا ثواب ملے. تہجد کا ثواب مل گیا اس کو. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِّن رَّبِّهِ, اور جو وہ سو گیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہو گیا کہ جا میرے بندے تیری نیت اتنی سچی تھی, تیری نیت اتنی صاف تھی کہ تو نے سو کے تہجد پڑھ لی, جا تو نے سو تو سو گیا لیکن میں تجھے تہجد کا ثواب دے رہا ہوں. نیت اچھی کر لو, نیت درست کر لو تو میرے بھائیو آپ کو عمل کیے بغیر بھی ثواب مل جائے. ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں یہ حدیث لائے ہیں. حضرت ابو قبشہ انماری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیزیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں یا اللہ. ارے میرا نبی بغیر قسم کھائے بولے ہم ماننے کے لیے تیار. میرا نبی اگر ایسے ہی نارملی اگر کوئی بات بولے ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن میرا نبی اگر قسم کھا کے بات بولے اس کا مطلب کہ بات بہت وزندار ہے, بات بہت پاورفل ہے, بات میں دم ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تین چیزیں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. مان قسم مان من صدقہ, اللہ کی راہ میں تم جو بھی صدقہ دیتے ہو, زکات دیتے ہو, خیرات دیتے ہو, وہ کم نہیں ہوتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں تم نے صدقہ کیا, 100 روپیہ کا تم نے 10 روپیہ دے دیا, ایسا لگا کہ 100 سے 90 ہو گیا. میرے بندے تم گھبرا مت, اس 90 کو 900 کرنے والے ہم. مان کا معلوم نہیں ہوتا, کسی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اور کیا فرمایا ولا اور جب کسی بندے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, جب کسی بندے کے اوپر اتیاچار کیا جاتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے, اس کے اوپر انیائے کیا جاتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اور عزت بڑھا دیتا ہے, اس کا اور مقام بڑھا دیتا ہے. اسلام کے اوپر آج کتنا اسلام کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اکبر آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لٹک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. ارے اسلام دبانے سے کبھی دبا ہے کہ دبے گا؟ مطلق حق کبھی دبانے سے دبا ہے کہ دبے گا؟ کتاب و سنت کی تعلیم کبھی دبانے سے دبی ہے کہ دبے گی؟ تو جس بندے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دیتا ہے. وما فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر, اور جو بندہ لوگوں کے آگے ایک بار ہاتھ پھیلا دیتا ہے, ایک بار سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے. میرے بندے تو میرے بندوں کے آگے جھک گیا, تو نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیا, جا اب ہم تجھے اور غریب بنا دیں گے, تجھے ہم اور فقیر بنا دیں گے, غریبی کا دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا, فقیری کا دروازہ تیرے لیے کھل جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الدنیا لأربعة نفر, دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے غور سے سنیے گا, دنیا میں چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر ایک عبد رزقہ اللہ مالا وعلما, ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے. اللہ اگر عالم کے پاس دولت بھی ہو, ایک عالم بھی ہو اور امیر بھی ہو, ایک عالم بھی ہو اور تاجر بھی ہو, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے علم دے دیا اور جس کو اللہ نے دولت دے دی تو وہ کیا کرتا ہے, فخور یتقی اللہ فی, وہ مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے, اسے پتا ہے یہ مال میرا نہیں ہے, یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے. وہ جیسے روکی ہے رحیمہ, وہ اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوتے ہیں ان کا خیال کرتا ہے, اپنے محلے میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ یا عالم اللہ فیہ حقا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں جو حق رکھا ہے وہ حق ادا کرتا ہے. یہ نمبر ون ہے. اس کا مقام سب سے اونچا ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا. علم ہے لیکن مال نہیں. وہ بیچارہ سچی نیت کے ساتھ یہ کہتا ہے اے اللہ فلاں آدمی کو تو نے علم بھی دیا ہے مال بھی دیا ہے, اے اللہ مجھے صرف علم دیا ہے, اے اللہ اگر تجھے مجھے مال دیتا میں بھی تیری راہ میں دولت کو لٹاتا, میں بھی تیرے دین پر خرچ کرتا, میں بھی تیرے راستے میں غریبوں کی مدد کرتا, میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہو بے نیت ہی, اس کی نیت اچھی ہے بیچارے کی, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس دولت نہیں ہے, لیکن نیت اس کی ہے اگر ہوتا تو میں خرچ کرتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فأجرهما ثواب, وہ جو پیسے والا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا. اللہ کے خزانے کی وسعت دیکھو میرے بھائیوں, اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھو کہ پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے لیکن تمنا ہے آرزو ہے اے اللہ اگر دیتا تو تیری راہ میں لٹاتا. میرے نبی فرما رہے ہیں فأجرهما ثواب, دونوں کو برابر ثواب. اچھا تیسرے نمبر پر کون آدمی ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے, پیسہ بہت ہے لیکن شریعت کا علم نہیں ہے, پتہ نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اب وہ پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے, فلموں میں, پٹاخوں میں, آتش بازیوں میں, حرام کاموں میں, ناجائز کاموں میں, حرام چیزوں میں خرچ کر رہا ہے. فیخبث مالہ, اپنے مال کو برباد کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت برا آدمی, یہ بہت برا آدمی, یہ سب سے برا آدمی. لیکن ایک چوتھے نمبر پر آدمی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا, نہ اس کے پاس شریعت کا علم ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن وہ نیت کیا کرتا ہے, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی حرام کام کرتا, میں بھی شراب پیتا, میں بھی زنا کرتا, میں بھی فلمیں دیکھتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی یہ کرتا, میں بھی وہ کرتا. ایک تو علم بھی نہیں, اوپر سے پیسہ بھی نہیں, اور دل میں نیت بھی گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں فبذرهما ثواب, دونوں کا گناہ برابر ہے. جس کو اللہ نے پیسہ دیا علم نہیں دیا اور وہ پیسہ لٹا رہا ہے غلط جگہوں پر, اس کا گناہ جتنا ہے اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ پیسہ دیا نہ علم دیا. میرے بھائیو حدیث کلیئر ہے, حدیث واضح ہے, حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر نیت اچھی تو سب کچھ اچھا, نیت خراب تو سب کچھ خراب. سوال یہ ہے کہ قدم قدم پر تو شیطان لگا ہے, نماز میں بھی شیطان لگا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز میں شیطان نہیں بیٹھا سکتا, نماز میں بھی شیطان لگا ہے. دلیل بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی یہ نماز میں جو کبھی کبھی آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ان کی توجہ نماز کے بجائے ان کی آنکھیں سجدے کی جگہ کے بجائے ادھر ادھر کبھی آسمان دیکھ رہی ہیں, کبھی دائیں دیکھ رہی ہیں, کبھی بائیں دیکھ رہی ہیں, کبھی پنکھے کی طرف دیکھ رہی ہیں. اے اللہ کے رسول نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی توجہ ادھر ادھر کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں, کتاب الاذان کی روایت ہے, ہوا اختلاف یختلط الشیطان من صلاۃ العبد. اے عائشہ یہ شیطان کا حصہ ہے, شیطان بندے کی نماز میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے. شیطان پورا کنٹرول تو نہیں کر پایا جتنا کنٹرول کر پایا کر لیا, بندے کے دل پر تو قبضہ نہیں کر پایا, آنکھوں پر قبضہ کیا اور آنکھوں کو اس نے اونچک لیا, بندے کی آنکھوں پہ ادھر ادھر لگا دیا. میرے بھائیوں ہم لوگ تو کمزور ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, ہمیں تو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم نماز کی حالت میں ہوں, ہم صدقہ دے رہے ہوں, ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں, ہم حج کر رہے ہوں, کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ پیدا ہو جائے. اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جتنی بڑی بھی نیکی کرو, جتنا بڑا بھی عمل کرو, ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھو میری نیکی اے اللہ تیرے سامنے رکھی, اے اللہ میں اپنی گردن تیری راہ میں کٹا دوں, میں اپنی ایک ایک سانس تیری راہ میں لٹا دوں, پھر بھی تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا, پھر بھی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو بندہ دل میں یہ نیت کر لے, جو بندہ دل میں یہ ارادہ کر لے, ریاکاری اس کے قریب نہیں آئے. اسی لیے اللہ قرآن کریم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے جو لوگ اللہ اعتراف دیتے ہیں, جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, اے اللہ ہمیں تو تیری ہی طرف جانا ہے. آیت کا مطلب سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا, حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ میں آیا, آپ کو سمجھ میں آئے؟ حضرت عائشہ کو نہیں سمجھ میں آیا, ترمذی کی روایت ہے, کتاب التفسیر کی روایت ہے, حضرت عائشہ یہی آیت پڑھتی ہے, یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے, کیا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں, جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں ان کی نیکی قبول ہوگی کہ نہیں, پتہ نہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں قبول ہوگا کہ نہیں. اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, لا یا بن تصدیق, اے صدیق کی بیٹی تیرا جواب غلط ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی نے خود دیا تھا, یہ حدیث بتائی. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں, اے صدیق کی بیٹی تیرا خیال غلط ہے, یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت باندھوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ چوری کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت ان کے بارے میں ہے, الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون ان لا یتقبل منهم, یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو بیچارے روزہ بھی رکھتے ہیں, جو زکات بھی دیتے ہیں, جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں, جو سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں اللہ میرا روزہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ نہیں اللہ میری زکات قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ نہیں اللہ میرا حج قبول کرے گا کہ نہیں. یہ احساس ہے ہمارے اندر, ہم تو چار دن سے نمازی ہو جائیں تو صاحب ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں, حاجی صاحب ہو جائیں تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ حج کر کے آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بس ویسے ہی وہ ہو جاتے ہیں, ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں. میرے بھائیو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اور بنانے والا کون؟ اللہ کا خلیل, اور ان کا ساتھ دینے والا کون؟ ان کا پیارا بیٹا, وفادار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام, یعنی راجگیر بھی نبی اور لیبر بھی نبی, بنانے والا بھی نبی اور ساتھ میں اینٹ اٹھانے والا بھی نبی, انسٹرکشن دینے والا انجینئر بھی نبی, اور گارے اور مٹی اور اینٹیں اپنے سر پہ لاد کر لانے والا بھی نبی, باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں, کھانے کولا بنا رہے ہیں. دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آج کوئی محلے میں مسجد بن رہی ہو اور مسجد کوئی آدمی بنوا رہا ہو تو اس سے مت پوچھیے کتنا بڑا وہ کام کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, ان کا بیٹا بھی بعد میں ہے, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن زبان پر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہے, گھمنڈ نہیں ہے, غرور نہیں ہے. ان کی زبان پر کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ ہم تو تیرا گھر بنا رہے ہیں, ہم تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اے اللہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اے اللہ تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو قبول کر لے, ہمارا عمل تو اس لائق نہیں ہے, اللہ تو قبول کر لے لیکن اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو قبول کر. یہ ریاکاری وہ چیز ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر, میرے امت کے لوگوں مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اگر ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, نمائش ہے, اور قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں کو بدلہ دے گا تو ان ریاکاروں کو ایک طرف رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آواز دے گا, اے ریاکارو, اے دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والو, اے دنیا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنے والو, اے دنیا کو دکھانے کے لیے حج کرنے والو, تم جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے, تم جس کو دکھانے کے لیے زکات دیتے تھے, تم جس کو دکھانے کے لیے حج کرتے تھے, بلاؤ اس کو, اگر اس کے اندر طاقت ہے تو تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دے, میرے لیے کرتے تو میں بدلہ دیتا, تم نے جس کے لیے کیا ہے اس سے جا کے بدلہ لے لو. نیت وہ چیز. ایک صحابی ہے حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں, ایک صحابی کا گھر مدینہ سے سب سے زیادہ دور تھا, مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا لیکن ایک ٹائم کی نماز بھی ان کی نہیں چھوٹتی تھی. ایک دن میرے اس سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا کہ ارے بھائی صاحب ایک گدھا لے لیجئے نا, ایک سواری لے لیجئے نا, اتنی دور سے آپ چل کے آتے ہیں, کبھی کبھی بڑی گرمی رہتی ہے, زمین بڑی گرم رہتی ہے, کبھی کبھی بڑا اندھیرا رہتا ہے فجر کے ٹائم میں, عشاء کے ٹائم میں, آپ ایک سواری لے لیجئے, ایک گدھا لے لیجئے, گدھے پر سوار ہو کے آیا کیجئے. صحابی بولے تم گدھے کی بات کرتے ہو؟ ماں وہی بو انا منزل تیلا جمل, مجھے مسجد نبی کے بغل میں مکان مل رہا تھا, میں نے مکان نہیں. بولے تم مجھ سے سواری خریدنے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو مسجد کے بغل میں مکان مل رہا تھا, میں نے پسند نہیں کیا. اب صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ارے ایک آدمی کو مسجد نبوی کے بغل میں مکان مل رہا تھا, وہ انہوں نے پسند نہیں کیا, ان کو پسند نہیں کہ ان کا مکان مسجد نبوی کے بغل میں ہو. اڑتے اڑتے یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی, اللہ کے نبی نے ان کو بلایا, کہا کہ کیا آپ نے ایسی ایسی بات کہی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے, میں نے کہا ہے لیکن پہلے میری بات تو سن لیجیے. اے اللہ کے رسول, میں نے اپنا مکان مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور اس لیے بنوایا ہے تاکہ اللہ کے یہاں جب میری نماز کا ثواب لکھا جائے تو ساتھ میں یہ بھی لکھا جائے کہ میں اتنے کلومیٹر پیدل چل کر آتا تھا اور اتنے کلومیٹر پیدل چل کر جاتا تھا. میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا پیدل اور جاتا تھا پیدل. اے اللہ کے رسول, میرا آنا بھی لکھ دیا جائے, میرا جانا بھی لکھ دیا جائے, میرے ایک ایک قدم کا ثواب لکھ دیا جائے. یہی میری نیت تھی, یہی میرا ارادہ تھا. اگر میرا ارادہ غلط تھا تو یا رسول اللہ مجھے بتا دیجیے, میں ختم کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا آتاک اللہ ذالک کلنا, میرے صحابی اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو قبول کرے, تمہیں جو چاہیے اللہ تعالیٰ دے. یہ تھے صحابہ, ان کی یہ نیتیں تھیں کہ یہ اپنے مکان مسجد نبوی سے دور بنواتے تھے تاکہ ان کو ثواب زیادہ ملے. آج ہم کہاں اور کس قطار میں ہیں؟ ایک تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہیں, اور نیکیاں کر کے بھی اگر برباد ہو جائیں, اگر کھیتی کر کے اناج پیڑ لگا کے درخت لگا کے اگر پھل کھانے کو نہ ملے تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے. کہتے ہیں ہم لوگ دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, اتنے میں اللہ کے نبی آئے. آپ نے کہا اے میرے صحابہ, کیا میں تم کو دجال سے زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ, ایسی کون سی چیز ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک الخفی, ایک ہوتا ہے شرک کھلم کھلا, اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے چومنا چاٹنا سجدہ کرنا نظر نیاز کرنا, چاہے وہ جو ہے بت ہوں, چاہے وہ مزارات ہوں, چاہے وہ غیر اللہ کی آستانے ہوں. اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے سجدے کرنا, نظر و نیاز کرنا, منتیں ماننا, یہ تمام چیزیں تو کھلا ہوا شرک ہے, یہ کھلم کھلا شرک ہے. لیکن اے میرے صحابہ ایک چھپا ہوا شرک ہے, ایک پوشیدہ شرک ہے, جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, یقوم الرجل, ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, فیزین صلاته, اپنی نماز میں بڑا بناؤ سنگھار کرتا ہے, بڑا قاعدے سے رکوع کرتا ہے, بڑا قاعدے سے سجدہ کرتا ہے, لیکن جانتے ہو اتنا قاعدے سے رکوع کر رہا ہے, اتنا قاعدے سے سجدہ کر رہا ہے, اتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں, لے یرا نظر رجل, وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے, ایک آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسی نماز پڑھتا ہے. تو ایک آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت بنا رہا ہے, ایسا آدمی شرک کر رہا ہے. اے میرے صحابہ, یہ چھپا ہوا شرک ہے, یہ سیکرٹ شرک ہے, یہ سب کو نظر نہیں آتا لیکن یہ بہت خطرناک چیز. میرے بھائیو, علی اللہ الدین الخالص, عبادت صرف اللہ کے لیے کرو. ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم 18 بار ہم ضرور اپنے رب سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کو ہی پسند ہے, اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اگر بھی لگا تو کام گڑبڑ ہو گیا. ہم اللہ ہی کے لیے عبادت کریں, ہم اپنی عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. رب العالمین جو نیک عمل کی دو شرائط میں نے بیان کی, ایک اخلاص اور ایک نبی کی اتباع, یہ دونوں شرائط ہمیں اپنے عمل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جس طرح ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام کو زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Thank you.